الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. شان نزول نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا تھا وہ کہنے لگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر عیب لگاتے ہو، ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے نیچے گراتے ہو۔ حضور نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں ان کے بارے میں، میں نے کیا ان کا مرتبہ کم کیا، میں نے کیا ان کے بارے میں عیب کی بات کہی؟ تو عیسائی لوگ کہنے لگے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے ہو، یہ ان کو ان کے مقام سے نیچے گرانا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہونا کوئی آر تھوڑا ہی ہے، یہ تو انسان کا بہت بڑا اعزاز اور اکرام کے قبیل کی چیز ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کے بیٹے یا الہ کے درجے کے، اور تم ان کو نیچا کر کے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دیتے ہو، بالکل غلط بات۔ ان کے اس غلط دعوے کی تردید میں آیت نازل ہوئی۔ اب دو لفظ ہے، دیکھو الاستنکاف اس سے ہیں لن یستنکف، اس کے معنی آتے ہیں بغیر استحقاق بڑائی جتلانا، کسی میں کوئی استحقاق نہ ہو اور بڑائی جتلا رہے۔ کسی نے آپ کو پوچھا کہ آپ ڈاویل میں کیا کرتے ہو، تو کہا بناتا ہوں میں وہاں پر، بڑائی جتلانے لگ جا رہے حالانکہ آپ پڑھتے ہو۔ یہ تکبر سے بڑا ہوا ہے استنکاف، اس کے مقابل اس کے قریب قریب دوسرا لفظ ہے استکبرو، تکبر اس کے معنی آتے ہیں استحقاق کے ساتھ بڑائی جتلانا، وہ تکبر کہلاتا ہے۔ یہ استنکاف سے نیچے کے درجے میں ہے۔ حضرت مسیح ہرگز تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے، یا انف گھمنڈ نہیں کرتے، جیسا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اللہ وہ الہ ہے۔ تو حضرت مسیح کو تو تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر کے ریوے، اور اللہ کے مقرب فرشتوں کو بھی کوئی ایسا گھمنڈ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بعض مرتبہ انسان جو ہے نا خاموخواہ اپنے کسی بڑے کے لیے فضول مقام اپنے طور پر طے کر لیتا ہے، اور اس سے نیچا مقام وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو عیسائیوں نے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اونچا مقام طے کر لیا ہے کہ وہ تو الہ کے درجے میں ہے یا ابن اللہ کے درجے کے اندر ہے، اپنے طور پر گڑھ لیا تھا۔ اسی لیے ان کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ یہ سراسر ان کی غلطی تھی۔ اہل کتاب کو دوسری اقوام کی اتباع میں آر محسوس ہوتی تھی، خود کو بھی، हम किसी और की इत्तिबा करें, हम यानी हम तो बड़े, हम कहाँ दूसरों की इत्तिबा करने जा रहे। तो फिर अपने नबी के लिए भी वो लोग ऐसा ही सोचते थे, इसीलिए ये जुमले ये लोग कहने लगे। और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को भी, यानी जो अल्लाह की नज़र में अल्लाह के यहाँ मुकर्रब है, उनको अल्लाह का बंदा बनने में कोई घमंड नहीं है। उनको तो कोई घमंड नहीं हजरत ईसा और मलाइका को, और तुमको ये क्या हो गया। वहाजा मिन अहसनिल इस्तिदराद, ये बहुत उम्दा इस्तिदराद है। इस्तिदराद का क्या माना, किसी चीज को किसी गहरे महल में जिक्र करना किसी खास मुनासबत के पेशे नजर, ये इस्तिदराद कहलाता है। अब जैसे कि आप शेखुल हदीस बन गए, शेखुल हदीस बनने के बाद जो है आपके तलामीजा की एक जमात है। अब वो तलामीजा की जमात को जो है आप जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के लिए ये अच्छा नहीं लगेगा कि यूं निस्बत करे कि आप मेरे साथ कुछ अरसा आमने सामने बैठे हो। ऐसी निस्बत करना आपके तलामीजा को आपके मकाम और मर्तबे के अतबार से अच्छा नहीं लगता है। तो कभी मैं कहूँ आपके तलामीजा को कि मैं उनके साथ कुछ मुद्दत साथ रहा हूँ, तो कहेंगे हमारे हजरत और आप जैसे के साथ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी बात मैंने जिक्र की, आपको गहरे महल में मालूम हो रही है, लेकिन एक मुनासबत से मैंने कही कि ये ऐसा ही हुआ कि छोटों को अपने बड़ों का ऐसा मकाम तय कर लिया कि बड़ों को वो मकाम जो है ये नहीं जचता नहीं, लेकिन छोटे जबरदस्ती तय कर ले रहे। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने तय किया ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते, तो इसको इस्तितराद कहा जाता है। इसमें रद है उन लोगों का जो ये ख्याल करते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम माबूद है या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और मलाइका अल्लाह की बेटियां हैं, जैसे कि रद हुआ उससे पहले ईसाइयों के ऊपर अज़ाइमी नज़ाली का, जो इस तरह के ख्यालात बातिला में पड़े हुए हैं और उन्हीं को खिताब करना मकसूद भी ज़ात है। वमन यस्तनकिफ अन इबादती वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, और जो भी तकब्बुर करेगा अल्लाह की इबादत से, गमन करेगा और तकबूर करेगा, तो अल्लाह ताला उन तमाम को अपने पास आखिरत में जमा करेंगे। गोया के ईसाइयों के शिरकिया अफ़आल के बारे में यह रद्द किया जा रहा है, तो साथ में मुशरिकीन के ऊपर भी रद्द हो गया। ये इस्तिदराद का मतलब कि असल रद्द करना है ईसाइयों के शिरकी या अकाइद को, जो उन्होंने ईसा अलैहि सलाम के बारे में गढ़ रखे थे, तो साथ साथ में मुशरिकी ने अरब के शिरकी या अकाइद को भी रद्द कर दिया गया। चूंकि वो मलाइका को अल्लाह की बेटियां मानते थे, हालांकि मलाइका अल्लाह के बंदे हैं, तो उसका भी साथ में रद्द हो गया। ये है इस्तिदराद। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, तो जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए तो अल्लाह उनको उनका पूरा सवाब देगा उनके आमाल का, और अल्लाह उनको अपने फजल से ज्यादा देंगे। क्या ज्यादा देंगे? ऐसी जन्नत की नेमतें जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी और किसी बशर के दिल पर उसका गुजर भी नहीं हुआ है। देखो ये मुतलक भी है और जो है मुकय्यद भी है, यानी जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जो आंख ने नहीं देखी, कान ने सुनी नहीं, किसी इंसान के दिल पर उसका गुजर भी नहीं हुआ। और बाद उसका मतलब क्या लेते हैं कि तफसीलात मुराद है,
کہ جنت کی نعمتوں کی تفصیلات ایسی ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنے، کسی دل پر گزر نہیں ہوا. باقی اجمالی طور پر اس کا علم ہے لوگوں کو، قرآن اور حدیث میں سنتے رہتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے ایسے پرندوں کا گوشت ہوگا، ولحم طیر ہوگا، عمدہ عمدہ قسم کے میوے ہوں گے. یہ اجمالاً سنتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات کیسی ہوگی؟ تو کا وہ ایسی ہوگی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور جو لوگ بندگی کو عار سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بندگی کو عار سمجھے اور تکبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں پائیں گے جو ان کی طرف سے مصیبت کو دور کر دے وے. ولا نصیرا، اور کوئی ناصر اور مددگار بھی نہ پائیں گے جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے وے، نہیں پائیں گے. جی
حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے سے ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے بندے ہونے سے گھمنڈ کرتے ہیں، اور یہ تردید کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اس کو ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے جن کا یہ گمان ہے کہ فرشتے معبود ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ رد کیا گیا اس سے پہلے والے جملے کے ذریعے سے نصارہ پر جن کا بھی یہی گمان ہے، مقصود ان سے خطاب ہے. اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گمنڈ کرے گا اور تکبر کرے گا تو عن قریب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے پاس ایک ساتھ جمع کرے گا آخرت میں. تو بہرحال وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر یعنی ان کے اعمال کا ثواب پورا پورا دے دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید وہ چیزیں عطا کرے گا جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم گزرا.
اب دنیا ہی میں بہت سی نعمتیں ہیں کہ بہت سے انسان اس کو جانتے نہیں، نہ سنا نہ دیکھا نہ ان کے دل پہ گزر ہوا اس کا. دنیا میں یہ حال ہے کہ بعض انسان اس نعمت کو جانتے ہیں، بعض جانتے نہیں ہیں. تو آخرت میں تو بدرجہ اولا یہ چیز ہوگی. جی
اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے گھمنڈ کیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ جہنم.
کسی نے آئس کریم کے بھجیے کھائے؟ کبھی سوچا آئس کریم کے بھجیے کے بارے میں؟ آئس کریم کے بھجیے بولو. چلو.
اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نہ کوئی حمایت ہی پائیں گے جو ان سے اللہ کے عذاب کو دفع کرے، اور نہ کوئی مددگار پائیں گے جو ان سے اللہ کے عذاب کو روکے.
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے لوگوں، پکی بات ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل آ گئی، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حضور کو برہان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حق کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل قائم کرنا اور باطل کے ابطال میں مضبوط دلیل قائم کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام تھا. اس لیے آپ کو برہان سے آیت میں تعبیر کیا گیا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ حضور کی ذات ستودہ صفات واقعتاً برہان الہی ہے. کیسے عجیب و غریب کمالات اور خوبیاں اللہ نے آپ کے اندر وضیعت فرمائی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلم کھلا نور اتارا. کھلا نور کون ہے؟ قرآن. قرآن کو نور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور آتا ہے. دوسری وجہ, قرآن میں احکام کا بیان ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگیاں روشن ہو جاتی ہے. جیسے کہ ظاہری روشنی راستے کو روشن کر دیتی ہے, اور حق اور باطل قرآن کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور جو زبان قرآن پڑھے وہ بھی نورانی, جو آنکھ قرآن دیکھے وہ بھی نورانی, جو کان قرآن سنے وہ بھی نورانی, جو دل دماغ قرآن کو محفوظ رکھے وہ بھی نورانی, جو ہاتھ قرآن لکھے یا پڑھے یا چھوئے وہ بھی نورانی, اور جو قرآن پڑھے اس کی قبر بھی نورانی, اس کا صراط الصراط بھی نورانی. اسی لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر, انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا, یعنی اللہ کے احکام پر پختگی سے عمل کیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلًا, اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم میں داخل کریں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دین اسلام دکھلائیں گے, اور سیدھا راستہ دین اسلام پر اللہ ان کو قائم فرمائیں گے. جی
اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کبھی دلیل آ چکی, اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہم نے تمہاری طرف کھلم کھلا نور اتارا, اور وہ قرآن کریم ہے. سو جن لوگوں نے, جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو, تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرمائیں گے, اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھلائیں گے, یعنی دین اسلام.
یستفتونک, یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے امت کو فتوے بتلاتے تھے, اور صحابہ پوچھتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں عمل ہو گیا, حضور کا اور صحابہ کا, فتویٰ پوچھنا اور جواب دینا. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ, اے نبی آپ ان کو جواب دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ بتلاتے ہیں. پہلے بھی گزر گئی کلالہ کی تعریف, جس کی اولاد بھی نہ ہو اور جس کی آبا و اجداد بھی نہ ہو وہ کلالہ. ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد, امرؤن پر رفع پڑا گیا ہے اس فعل کی وجہ سے جو اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کسی آدمی کی موت ہو جائے. ہلک یعنی مر گیا کوئی آدمی, لیس لہ ولد, اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوئے اور ابا بھی نہ ہوئے وہ کلالہ. ولہ اخت فلہا نصف ما ترک, ہاں کلالہ کی بہن ہے یعنی حقیقی, من ابوین کا مطلب باپ بھی ایک ماں بھی ایک, حقیقی. او ابن, یا کلالہ کی اللاتی بہن ہے. اخیافی کا مسئلہ وہاں پہلے گزر گیا, یہاں اللاتی بہن مراد ہے. تو بہن کو کلالہ کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ دیں گے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدَ، اور وہ کلالہ بھی بہن کا وارث بنے گا، ہوا کا مرجع بھائی کزالک، یعنی اسی طرح، یعنی سمجھو کلالہ زندہ نے بہن مر گئی کلالہ کی، تو کلالہ کو بہن کے مال میں سے میراث ملے گی، پورے پورا مال کلالہ لے جائے گا، کب؟ جب کلا بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اِلَّمْ يَقُلْهَا وَلَد، کلالہ کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو اور بہن مر گئی، تو کلالہ کو مزے ہی مزے ہے کہ بہن کا سارا مال کلالہ لے لے گا، شوہر ہو تو شوہر کو ملے گا، بنی بھی ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، باقی جو ہے کوئی نہ ہو، اولاد بھی نہیں، بنی ہوئی بھی نہیں، تو کلالہ بہن کا سارا مال جو ہے لے لے گا۔ فَإِن كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ، اگر مرحومہ بہن کی مذکر اولاد ہے تو بھائی کلالہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ او انسا، مرحومہ بہن کی کوئی بہن ہے تو بہن کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ کلالہ کو مل جائے گا، بہن کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ کلالہ کو مل جائے گا۔ تو مرحومہ بہن ہے اور بہن کی بہن بھی ہے اور کلالہ بھی ہے، تو بہن کا حصہ دینے کے بعد کلالہ کو باقی سب دے دیں گے۔ ولو کانت الاخت اول ام ولو کانت الاخت اول اخ من ام، ہاں اب بہن یا بھائی ماں شریک ہوئے، اخیافی ہوئے، تو ان کا حصہ میراث میں سے چھٹا رہے گا، جیسے کہ اسی صورت کی ابتدا میں آیت میں گزر گیا۔ فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر دو بہنیں ہوئے کلالہ کی، کیسی؟ عینی یا علاتی؟ کلالہ کی دو بہنیں ہیں، کیسی؟ عینی یا علاتی، یا اس سے زیادہ ہوئے، تو دونوں بہنوں کو مرحوم کلالہ بھائی کا چھوڑا ہوا ترکہ میں سے دو ثلث ملے گا۔ دونوں بہنوں کو، چاہے عینی بہن ہو چاہے علاتی بہن ہو، مرحوم کلالہ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے دو تہائی حصہ ملے گا۔ بیچ میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شان نزول بھی بتلا دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، حجۃ الوداع کا سفر تھا، حجۃ الوداع کے سفر میں، یہ دوسرا قول میں آپ کو پہلے بتلا رہا ہوں، حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت نبی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا ہے، میری ایک بہن ہے، مجھے کتنی میراث ملنی چاہیے؟ تو ان کے سوال کے جواب میں جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک دوسرا قول ہے، اور علامہ سیوطی جو قول لائے وہ کیا لائے، کہ حضرت جابر بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور میں کلالہ انتقال کر رہا ہوں تو میرے مال میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن اس بیماری میں حضرت جابر کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ لمبی عمر ان کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ زندہ رہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ مدینہ میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت جابر ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اور اگر مرحوم کے ورثہ میں چند مرد اور عورتیں ہوئے, یہ قانون دونوں جگہ ہے, باپ مرا بیٹا بیٹی چھوڑے, یا ایک ہی کوئی مرا اور بھائی بہن چھوڑے, ہر جگہ یہ قانون چلے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والا, اور اگر ورثہ میں بھائی مرد اور بہنیں ہیں تو ان کو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کی ترتیب پر ملے گا, یعنی بھائیوں کو ڈبل, بہنوں کو سنگل. مثلا دو بھائی اور ایک بہن ہے تو کلالہ کے مال کے پانچ حصے کر لیں گے, دونوں بھائیوں کو دو, دونوں بہن کو ایک, اس ترتیب سے بانٹ دینے کا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تم شریعت کے احکام کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. کتنی بڑی بات ہے بھائی, شریعت کے احکام پر بیان کرنے سے آدمی, شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے آدمی ہدایت پر رہتا ہے, اور شریعت کے احکام چھوڑنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. صاف فرما دیا کہ اللہ نے احکام شریعت تمہارے لیے بیان کر دیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, اسی لیے شریعت کے احکام پہ عمل کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, خصوصاً میراث کے باب کے اندر. اب گانڈے دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں, گانڈے کہیں گے کہ ہم تو سب بھائی بھائی میں نے, بہن بہن میں نے بہت محبت, بہت جوڑ. ابا مرے گئے تو ہم نے تو کچھ تقسیم بھی نہیں کیا نا, ہم تو سب ساتھ میں رہتے ہیں, نہ ساتھ میں کھاتے ہیں, نہ ساتھ میں پیتے ہیں, نہ ساتھ میں کماتے ہیں, نکھی جوائنٹ فیملی ہماری تو چلتی ہے. پھر وہ وسفاٹ ہوتا ہے نا, تو ایسا وسفاٹ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا منہ دیکھنے تیار نہیں, بہن بہن کا منہ دیکھنے تیار نہیں, نہ خاندان میں لڑائی, نہ جھگڑے, نہ مارا ماری, نہ گالا گالی, نہ کوٹ پہ کوٹ, نہ کیس پہ کیس, نہ مقدمے نہ مقدمے. تو تمہاری محبتیں اچھی یا شریعت کے احکام زیادہ وہاں گئے؟ اسی لیے باپ مرے نہ کہ ترت تج میراث تقسیم کر دینے کی, اسی کو شریعت نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا, کہ یہ احکام اس لیے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ شیطانی اور مزعوما خیالی اتحاد اتفاق جوڑ کی باتوں میں مت پڑو. شریعت نے جو بیان کیا وہ اصل چیز ہے کہ باپ مرا, بھائی مرا, بہن مری, جو مرا بھٹا میراث تقسیم کر دو. واللہ بکل شیء علیم, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے, اس میں سے میراث بھی ہے. امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرائض کے معاملے میں نازل ہونے والی آخری آیت یہی ہے. چلو,
یہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتوا پوچھتے ہیں, اب فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں شرعی حکم بتلاتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جائے,
انتظار میں تھے کہ کب سورہ نساء پوری ہو گئے. جی,
جس کی کوئی اولاد نہیں ہے,
یہ مسل پابندی سے سوتے ہیں دونوں. جی, اور پرانے عادی ہے سونے کے. جی,
اور اس کی بہن ہے حقیقی اللہ دی, تو اس بہن کے لیے اس بھائی کے چھوڑے ہوئے, اس کلالہ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے نصف ملے گا, اور وہ بھائی اسی طرح اس اپنی بہن کا وارث بنے گا اس تمام ترکے کا جو اس عورت, جو اس بہن نے چھوڑا, اگر اس کا کوئی, اس کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر اس کی اولاد ہے مذکر اولاد تو اس بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, اور اگر مؤنث اولاد ہے تو اس بھائی کو عورت اس بہن کے حصے میں سے جو بچے گا وہ ملے گا. اور اگر بہن یا بھائی ایک ماں سے ہوں, اخیافی بھائی بہن ہو, تو ان کا حصہ شروع سے جیسا کہ سورت کے اول میں گزر چکا. پھر اگر دو بہنیں ہوں یا زیادہ ہوں, اس لیے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور وہ اور ان کا انتقال ہوا تھا چند بہنوں کو چھوڑنے کی حالت میں, سو ان دونوں بہنوں کو دو ثلث ملے گا اس ترکے میں سے جو بھائی نے چھوڑا، اور اگر ورثہ زیادہ ہوں، بھائی ہوں مرد اور عورت، تو مذکر کے لیے مذکر کو دو عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے دین کے احکام کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور اسی میں سے میراث ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آخری آیت ہے جو فرائض کے سلسلے میں نازل ہوئی۔